بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنا سنة جماعة كعقيدة قرآن والحديث كي روشني مي سلب الصالحين كمفهوم سي درس جاري هي. والبيشتر دروس مي الله تعالى پر إيمان الله کے فضل و کرم سے ہم مکمل کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور پچھلے درس میں فرشتوں پر ایمان کا آغاز کیا تھا، اور اجمالی طور پر فرشتوں پر ایمان کا کیا معنی ہے اور کس طریقے سے یہ ایمان ہونا چاہیے وہ بیان کیا تھا، اور آج کے درس میں فرشتوں پر ایمان تفصیلی طور پر. تفصیلی طور پر مطلب یہ ہے کہ جن فرشتوں کو اللہ تعالی نے کچھ خاصیت دی ہے اس خاصیت پر ایمان لے کے آنا. جو اجمالی ایمان تھا وہ چیزیں جو جس میں سب فرشتے مشترکہ ہیں، عام ایمان فرشتوں پر. اور آج کے درس میں وہ خاص چیزیں جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں بیان کی فرشتوں کو تعلق سے، اس پر ایمان لے کے آنا. نمبر ایک، جن فرشتوں کے نام قرآن مجید یا صحیح حدیث سے ثابت ہو چکے ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے. مثلا جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، مالک، رضوان، ملک الموت، اور عزرائیل جو نام لیا جاتا ہے یہ سنت سے ثابت نہیں. عزرائیل نام، ملک الموت کا نام عزرائیل بہت مشہور ہے، کسی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے. یہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسرائیلیات سے لیا گیا نام ہے، سنت میں یہ نام ثابت نہیں. تو ملک الموت کا نام ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ، عزرائیل نام نہیں ہے. نمبر دو، جن فرشتوں کے کام قرآن مجید میں یا صحیح حدیث سے ثابت ہو چکے ہوں ان پر ایمان لانا واجب ہے. مثلا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ کیا کام سپرد کیا ہے، رسولوں پر وحی نازل کرنا. اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا کام ہے، سور میں پھونکنا. تعجب کی بات ہے، اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کو جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہاتھ میں سور ہے، منہ کے قریب ہے، سر اٹھا ہوا ہے، آنکھیں عرش کی طرف ہیں، ابھی تک پلک نہیں جھپکی. جانتے ہیں کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سور پھونک رہے ہیں اور اس وقت آنکھ جھپک رہی ہو، اتنی دیر بھی نہ ہو جائے. یہ فرما برداری ہے فرشتوں کی، سبحان اللہ. فرشتے اتنا ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ انسان ہے، نمازیں جا رہی ہیں کوئی پرواہ نہیں، ظلم کر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، سود کھایا جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں. آپ فرشتے جانتے ہیں فرشتے کی خلقت کیسی ہے؟ میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ بعض فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ ان کو جو طاقت اور جو جسم دیا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں، اور اتنی بڑے ہیں کہ اگر آسمان پر آ جائے تو آسمان پورا ڈھپ جائے، آسمان نظر نہ آئے، اتنی بڑا آسمان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق. سات بستیاں لوط علیہ السلام کے قوم کی، سات بستیاں، ایک پر مرا زمین پہ اور اٹھا لیا، سات بستیوں کے ایک پر سے. جو عرش کے حامل ہیں، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے کہ ان کا جو ڈسٹنس ہے کان کی لو سے لے کے اس کندھے تک، وہ 70 سال کا فاصلہ اگر پرندہ اڑتے ہوئے طے کرے تب جا کے پہنچے گا. یہ عظیم خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور انسان دیکھے کمزور ضعیف، اس محتاج انسان کو دیکھے. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اچھی جاب دی ہے، تو سینہ تان کے چلتا ہے. وہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں. تھوڑا سا ملک دے دیا، بادشاہت دے دی ہے، تو فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میرے تلے یہ نہریں بہتی ہیں، میں مالک ہوں نہروں کا. اللہ تعالیٰ نے اسے پانی میں غرق کیا. اگر تم واقعی رب ہو تو اسے روک کے دکھاؤ، میں اس پانی کا رب ہوں. پانی کو حکم دیا ہے کہ پانی کھل گیا، راستہ بن گیا، اب میں نے حکم دیا کہ بند ہو جائے اور تمہیں غرق کرے. اگر تم واقعی رب ہو تو اسے روک کے دکھاؤ. کیا کہا مرتے وقت فرعون نے؟ کیا کہا؟ میں رب ہوں، میں اس رب پر ایمان لے کے آئے ہوں جو میرے شریر کا رب ہے. انہیں کمزوروں کا رب ہی حق رب ہے، میں نے صرف دعوی کیا تھا. اسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ حمیم میں فرمایا ہے وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فرعون اور ان کے ساتھیوں نے جھٹلا تو دیا، کلمہ توحید جھٹلایا ہے، رب کو جھٹلایا ہے، لیکن دلوں کے اندر انہیں یقین ہے کہ رب بھی موجود ہے. کیونکہ فرعون جانتے کس نے پیدا کیا فرعون کو؟ اسے خود پیدا کیا اپنے آپ کو؟ نہیں، سوال ہی پیدا ہوتا. تو جس ذات نے اسے پیدا کیا وہی رب ہے، یہ تو یقین تھا اسے، لیکن ہر دھرمی اور انا کی وجہ سے اس نے یہ کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، سبحان اللہ. تو دیکھیں ایک طرف فرشتہ عظیم مخلوق دیکھیں، اور ایک طرف اس حقیر اور کمزور انسان کو دیکھیں. نمبر 3، میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ بارش، اور پھر ملک الموت، ان کے ذمہ روح کا قبض کرنا. یہ جو چار بڑے بڑے فرشتے ہیں، سب سے بڑے فرشتے یہ چار ہیں، ان میں ایک کامن بات ہے. کون سی ہے؟ ان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ زندگی سے. تھوڑا غور کریں، جبریل علیہ السلام وحی نازل فرماتے، وحی ہے دلوں کی زندگی، بغیر وحی کے ایمان نہیں، بغیر ایمان کے دل مردہ ہے. تو وحی سے دلوں کی زندگی ہوتی ہے، اور بارش سے اس دنیا کی زندگی ہے، سور پھونکنے سے آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور ملک الموت اس زندگی کو ختم کر دیتا ہے. تو چار جو بڑے عظیم فرشتے ہیں، ان کا تعلق زندگی سے ہے. اس لیے زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی قدر رکھتی ہے، یہ عام نہیں ہے. جو لوگ اپنی زندگی کو کچھ ضائع کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں بدکاریوں میں یا خودکشیوں میں، اس لیے ان کا جو گناہ ہے وہ بہت عظیم گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و قیمت والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے چار سب سے عظیم فرشتے اس زندگی کے تعلق سے پیدا کیا ہے، ان کی زندگی میں مشن ہی ایک ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ان چاروں کو، آخر تا قیامت ان کا جو مشن، ان کا جو کام ہے، اسی زندگی سے ان کا تعلق ہے. اور اس انسان اپنی زندگی سے کیا کیا بیچارے نے، اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کیا داڑھی رکھ کے مسجدوں میں آستانوں میں بیٹھے رہتے ہو؟ کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں؟ جاؤ، نکلو، موج مناؤ، کھیلو کودو. چار دن کی زندگانی ہے، آگے موت ہے، تو موج کرو. کیا خود بھی اپنی زندگی میں پریشان ہو اور تنگ ہو، لوگوں کو بھی اس تنگ زندگی میں زبردستی بلا رہے اور اس زندگی کی طرف. واللہ جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ خود تنگ زندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اپنی زندگی تنگ ہے. ان کو نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من یرد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، جس کے لئے بہتری چاہتا ہے اسے ڈاکٹر بنا دیتا ہے، اسے انجینئر بنا دیتا ہے، اسے پائلٹ بنا دیتا ہے، اسے سائنٹسٹ بنا دیتا ہے، اسے کیا بنا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. نہ وہ ڈاکٹر، نہ وہ انجینئر، نہ وہ پائلٹ، نہ وہ سائنٹسٹ، ہاں اگر اس کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ بھی ہو اور دنیاوی علم بھی ہو پھر تو سونا بھی سہاگا ہے، پھر تو فضل علی فضل، پھر تو نور علی نور. لیکن اگر اس دنیا سے چلا گیا اور دنیا کی سب سے بڑی ڈگری حاصل کر کے گیا، اسے 10 ایوارڈ مل چکے ہیں لیکن وہ لا الہ الا اللہ سے محروم ہو چکا ہے، نہ اس نے پڑھا، نہ اس نے سمجھا، نہ اس نے عقیدہ رکھا، نہ اس نے اس پہ عمل کیا، نہ اس کی طرف دعوت دی. قیامت کے دن فرعون، حامان، نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا بیچارہ. کیوں؟ اگر عطا کرنے کی بات ہے دنیاوی لحاظ سے تو فرعون اور حامان اور نمرود سب سے بڑے نہیں؟ اب ایک شخص نے سائنس میں پی ایچ ڈی کر کے بڑا پروفیسر بن گیا، کتنا مال کمائے؟ قارون سے زیادہ مال کمائے گا. ایک شخص سیاست میں آ کے بڑا علم حاصل کیا، وہ ملک کا سربراہ بن گیا 5 سال کے لیے، کیا وہ فرعون سے بہتر ہے؟ نہیں میرے بھائی. جتنے بھی دنیا آپ کما لو ادھر ہی چھوڑ کے جاؤ گے، لیکن جتنا دین کی سمجھ تمہارے اندر ہے وہی تمہارا ساتھ دے گی، بشرط یہ کہ اس پہ عمل بھی کیا ہو. تو اعمال آپ کا ساتھ دیں گے تا قیامت مرتے دم تک. کچھ فرشتے سیاہ فرشتے ہیں جو زمین پر مختلف جگہوں میں جاتے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس کی تلاش میں رہتے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں ایک روایت میں پڑھ کے سناتا ہوں، بڑی پیاری روایت ہے، بڑے عظیم روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور اسے چلتے پھرتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس ہو اسے حاصل کرنے کے لیے اسے تلاش کرتے ہیں، جہاں پر مجلس مل جائے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، انہیں گھیر لیتے ہیں اور اپنے پروں سے یعنی مل کے گھیر لیتے ہیں. حتی یملأ ما بینہم وبین السماء الدنیا، اور آسمان کی طرف سارے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایسے جہاں پہ مجلس ہوتی ہے، اس جگہ سے لے کے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہی ہے مجلس جہاں پہ ہے، دنیاوی آسمان تک یہ فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں. دنیاوی آسمان یہ نہیں جو ہمیں یہ سٹارز نظر آتے ہیں، یہ جو سورج اور ستارے یہ ایک حصہ ہے گیلیکسی، ایک حصہ ہے. جو دنیا کا آسمان ہے ابھی تک کسی سائنٹسٹ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، کبھی دیکھ سکتا ہے. اب پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا تو آگے ہے. یہ دنیا کا آسمان یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے جو اینڈ کہاں تک ہے کسی نے دیکھا نہیں، یاد رکھیں. فَإِذَا تَفَرَّقُوا أَرْجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاءِ، پھر جب ذکر مجلس کا ختم ہو جائے تو فرشتے بھی چلے جاتے ہیں اور آسمان کی طرف جاتے ہیں. قال فاسألهم الله عز وجل، تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے. وهو اعلم بهم، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ علم ہے، لیکن فرشتے سوال کر کے جانا چاہتے ہیں فرشتے کیا کہتے ہیں. من اين جئتم، تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، جئنا من عند عباد لك في الارض يسبحونك ويكبرونك ويهلونك ويحمدونك ويسألونك، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری زمین سے ان لوگوں سے ہو کر آئے ہیں، ایسے تیرے بندے اس زمین پر ہیں جو تمہاری پاکی بیان کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، اور تجھی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. قال وماذا يسألوني، کیا مانگتے ہیں مجھ سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پوچھے گا وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں. قالوا يسألونك جنتك، کہیں گے اللہ تعالیٰ تجھ سے تیری جنت طلب کرتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وهل رأوا جنتي، کیا میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ قالوا لا اي ربي، اے ہمارے رب نہیں، انہوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے، جنت کو نہیں دیکھا. قال فكيف لو رأوا جنتي، اگر یہ میرے بندے دیکھے بغیر اتنا کچھ کرتے ہیں، اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے خاموش. قالوا ويستجيرونك، اور ان سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ. قال امیما, کس چیز سے وہ پناہ مانگتے ہیں, کس چیز دوری حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ قالوا من نارک یا رب, اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب تیری آگ سے, تیری جہنم سے وہ پناہ مانگتے ہیں. قال وهل رأوا ناری, کیا انہوں نے میرے دوزخ میری آگ کو دیکھا؟ فرشتے عرض کریں گے نہیں اللہ تعالیٰ, یہ نہیں ہے ہمارے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فکیف لو رأوا ناری, اگر دیکھے بغیر اتنی ان میں خوف ہے اور وہ پناہ مانگتے ہیں مجھ سے, اگر دیکھ لیتے تو کیا حالت ہوتے ہیں؟ پھر فرشتوں نے عرض کی وقالو قالو ويستغفرون, اور وہ استغفار بھی کرتے ہیں, بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں, معافی کی دعا بھی کرتے ہیں. قال فيقول قد غفرت لهم فاعطيتهم, اے میرے فرشتے میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا اور جو وہ چاہتے ان کو عطا بھی کر دیا. فاعطيتهم ما سالوا واجرتهم مما استجاروا, جو انہوں نے طلب کیا ان کو دے دیا اور جس چیز سے وہ پناہ مانگتے ہیں ان کو پناہ میں نے دے دی. قال فيقول فيقولون, تو ان میں سے بعض فرشتے کہیں گے رب فيهم فلان عبد خطاء, اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں ایک ایسا شخص ہے جو بدکار گنہگار ہے, دیکھیں جو گنہگار ان کے ساتھ بیٹھا ہے. انما مر فجلس, گزرتے گزرتے مدرسے سے اچھا گزر رہا ہے, دیکھا کہ درس ہو رہا آ کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے, گزرتے گزرتے ان کے ساتھ جس بیٹھ گیا, گزرتے گزرتے ان کے ساتھ بیٹھ گیا. قال فيقول, اللہ تعالیٰ فرمائے گا وله غفرت, میں نے اس کی بخشش بھی کر دی, اس کو بھی معاف کر دیا, کسی اس بدکار کو جو گزرتے گزرتے آگے بیٹھ گیا اسے معاف کر دیا. هم قوم لا يشقى بهم جلیسهم, جو اللہ کے ذکر میں بیٹھتے یہ ایسی قوم ہے جن کا ساتھی یا جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ کبھی پریشان نہ ہوگا. صرف بیٹھنے برکت دیکھیں, علم کی برکت, اللہ کے ذکر کی برکت دیکھیں کہ اگر کوئی بیٹھ بھی جاتا ہے تو ان کے ثواب میں شامل ہو جاتا ہے. تو اسے میری گزارش ہے کہ جو حلقات العلم ہیں ہفتے میں ایک دن ہے, ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ, کبھی میں دیر کر کے دو گھنٹے کر لیتا ہوں معذرت کے ساتھ, لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ کا یہ اجر ضائع نہیں جائے گا. اور ذکر کا مطلب ہے وہ نہیں جو صوفی ذکر ہے بدعت والا, ہو ہو اللہ ہو اللہ ہو, یاد رکھیں ذکر وہ ہے جو شرعی ذکر ہے, سنت سے جو ثابت ہو. سب سے بلند اور بہترین ذکر ہے عقیدے کا, اس کے بعد عبادت کس طریقے سے ہم نے کرنی ہے. تو یاد رکھیں کلمہ توحید اور عقیدے کے جو دروس ہیں یہ عظیم دروس ہیں, کوشش کریں کہ آپ خود بھی ان دروس میں حاضر ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی آپ ساتھ لے کے آئیں. اگر کچھ چلتے چلتے کہ یہ ثواب ہے, جو لے کے آئے تو اس کا کتنا ثواب ہوگا, جو خود بیٹھ کے سنتے اس کا کتنا ثواب ہوگا. یاد ہے وقت تو گزر ہی جائے گا. یہ کبھی نہ سوچے کہ وقت آپ کا انتظار کرے گا, یہاں پہ نہیں آئیں گے تو آپ کا وقت کسی اور جگہ پہ گزر جائے گا. اگر آپ یہاں پہ نہیں آ سکتے, کوئی بھی ذکر کی مجلس یاد رکھیں, دروس جدہ میرے ہوتے رہتے ہیں جمعرات جمعے میں, یہ میں نہیں کہ صرف میری درس میں آؤ, نہیں ہرگز نہیں, کوئی بھی درس ہو آپ کے پاس اگر وقت ہے تو ضرور جائیں. یہ خیر جو ہے یاد رکھیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ملک میں رہتے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اس ملک سے صرف ریال اور پیسہ کما کے جائیں اور آپ کے ہاتھ میں اور کچھ بھی نہ ہو. ایک سنہری موقع ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے سینوں میں یہ تڑپ لے کر مر چکے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو صرف ایک نظر دیکھ لیں, اس پاک زمین کی طرف آنے کے لیے کتنے لوگ ہیں دنیا میں تڑپتے ہیں دیکھنے کے لیے, حج عمرہ دور کی بات ہے, ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیا ہے, جب آپ کا دل کرتے آپ چلے جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں. یہاں پر علم اور علماء موجود ہیں, جرائد کے دفاتر موجود ہیں, کوئی سوال ہو تو آپ کو جواب مل جاتا ہے, بشرط یہ کہ آپ میں اندر آپ کے اندر تڑپ تو ہو. آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتائے گا کون, آپ جائیں گے تو آپ کی طرف کون آئے گا. تو کہیں اس یہاں پر دین بھی اور دنیا بھی ہے میرے بھائی, دنیا کماؤ, کسی مزہ نہیں کیا, شرعی طریقے سے کماؤ. آخر دنیا بھی ضرورت ہے, پیسہ بھی ضرورت ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ صرف پیسے ہی ہم کما کے جائیں اور آگے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو. بلکہ یاد رکھیں ثم لا تسألن يومئذ عن النعیم, بعض سلف صالحین میں سے اس آیت کو پڑھتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا ہر اچھائی کا جو ہمیں دی ہے, ہر نعمت کا الگ الگ سے سوال کرے گا, अरे हमने अच्छे कपड़े पहने हैं, अभी हमने ठंडा पानी पिया है, अभी हमने इतना अच्छा खाना खाए, इसका भी सवाल होगा? जी इसका भी सवाल होगा। और इससे बड़ा सवाल यह होगा कि तुम्हें अल्लाह ताला ने मौका दिया कि इस जमीन पर आओ, यहां पर दौलत कमाओ, यहां पर हराम से आप दूर हैं, यहां पर शिर्क आपको नजर नहीं आता, यहां पर बिदात आपको नजर नहीं आती, यहां पर मुहर्रमात आपको नजर नहीं आती, नमाज के वक्त मस्जिदें खुल जाती हैं और बाजार बंद हो जाते हैं, हलाल कारोबार बंद हो जाते हैं नमाज के वक्त। दुनिया में मेरा ख्याल कोई ऐसा कौन नहीं जहां पर आप इस तरीके से ऐसी जगह आपको मिले। इसके बावजूद भी ताज्जुब होता है, लोग गाड़ी में बैठ के गाने सुन रहे होते हैं, नमाज का वक्त है, बाजार में इंतजार हो रही, दुकान जब खुलेगी तब हम मस्जिद में जाएंगे, गाड़ी में बैठ रहे या सो रहे हैं या जवाब पे बात हो रही, मोबाइल पे बात हो रही या गाने सुन रहे हैं या वैसे बैठे। अल्लाह के बंदे, अब तुम्हारे सुनहरी मौका है, अगर यहां पर नमाज नहीं सीखोगे कहां सीखोगे, यहां पर नहीं पढ़ोगे तो कहां पढ़ोगे? हमारे मुल्क में तो अल्लाह ताला बेहतर जानता, अल्लाह ताला रहम फरमाए, मस्जिद थी हमारे इलाके में, मस्जिद उसके सामने बिल्कुल वीडियो सेंटर है, वल्लाही गेट के सामने वीडियो सेंटर है, यानी उसका जो डिस्टेंस है आप ये समझिए इस दीवार से उस दीवार तक, बस ये गेट है मस्जिद का और वो गेट है वीडियो सेंटर का। इशा की नमाज जब हम पढ़ते थे वहां पर तो हम इमाम की आवाज नहीं सुनते थे, आप जानते माइक्रोफोन ही इस्तेमाल करते थे वो पाकिस्तान में, वो इमाम खुद पढ़ता है, उसने जो गाने की आवाज खोली ना फुल, तो हमें इमाम की आवाज कान में नहीं आती, गाने की आवाज कान में आ रही होती। अब किसी की जरूरत है जाके मना करके दिखाए? तो यहां पर आपके लिए गोल्डन चांस है, वल्ला ऐसे मौके हाथ में नहीं आते मेरे भाइयों, और ये सिर्फ इम्तिहान है, याद रखें अल्लाह ताला की तरफ से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहां से चले गए वापस, शिर्क का अकीदा लेके आए थे, शिर्क का अकीदा लेके गए, बिदात लेके आए थे, बिदात लेके गए हैं, नाफरमानी लेके आए थे, नाफरमानी लेके गए हैं, जैसे आए थे उससे बदतरीन होके गए हैं, अच्छे नहीं हुए। तुम तुसअलून यौमइज़िन अनिन नईम, हर अच्छाई का एक एक अच्छाई का एक एक नेमत का सवाल होगा कयामत के दिन, उसका जवाब आप तैयार करें, फिर आपकी मर्जी जो कुछ भी करें। कुछ फरिश्ते लोगों के अकवाल व अमाल लिखते हैं, यह भी ईमान जरूरी है, ऐसे फरिश्ते मौजूद हैं जिसके ये ईमान नहीं कि फरिश्ते, कोई फरिश्ता नहीं लिखता, हम नहीं मानते कि फरिश्ते लिखते हैं तो वो दार इस्लाम से खारिज है। यह ईमान जरूरी है फरिश्तों पर के ईमान के हिस्से में से, यह भी ईमान है कि फरिश्ते इंसान के अकवाल और अमाल लिखते हैं। इसकी दलील में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइन्न अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, बेशक तुम्हारे ऊपर हिफाजत करने वाले करीम और मुअज्जज़ लिखने वाले फरिश्ते हैं, यअलमून मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो तुम करते हो। सूरत अल इन्फितार आयत नंबर 10 तक 12। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, सूरत क़ाफ आयत नंबर 18। कोई ऐसा कौल नहीं जो, या कोई ऐसा लफ्ज नहीं जो जुबान से निकले इल्ला यह कि फरिश्ते उसे लिख लेते हैं, रक़ीबुन अतीद। कुछ फरिश्ते दिन रात बार बार लोगों की हिफाजत करने के लिए जमीन पर उतरते हैं, देखिए अल्लाह का फजल करम देखें, इरशाद बारी तआला, लहु मुअक्किबात मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिहि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, सूरह अर्रअद आयत नंबर 11। अल्लाह ताला फरिश्ते नाज़िल फरमाता है जो लोगों की हिफाजत करते हैं उनके आगे से और पीछे से। आप याद रखें जिस दुनिया में हम रहते हैं यह खतरों से भरी हुई दुनिया है, और जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है खतरे बढ़ते जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आप हाईवे पे जाते हैं 140 से 160 की स्पीड में गाड़ियां जाती हैं, एक्सीडेंट होता है, बच जाते हैं लोग, 140 भी बच जाते हैं, वो कौन सी जात है जो बचाती है? अच्छा, बाज़ों का आप देखते हैं कि अचानक आप चौंक जाते हैं और एक्सीडेंट होते होते रह जाता है, मेरे भैया वो फरिश्ते हैं जो आपकी हिफाजत के अल्लाह ताला ने मुतय्यन किए। एक हदीस में आया है कि अल्लाह ताला ने ऐसे फरिश्ते मुतय्यन किए जो इंसान की हिफाजत करते हैं, जब तकदीर आ जाती है तो फरिश्ते उसे छोड़ देते हैं उसकी तकदीर के साथ, अब फरिश्ते कुछ नहीं कर सकते, अलग हुक्म है, हिफाजत भी अल्लाह के हुक्म से, और जब मुसीबत आती है तो उसे छोड़ भी अल्लाह हुक्म दे दे, क्योंकि अगर हमेशा हिफाजत होती तो कभी तकलीफ ना होती, कभी मुसीबत ना होती, कभी मौत हो सकती। अब एक फरिश्ते हिफाजत के लिए एक फरिश्ते ने रूह निकालनी है, अब कौन गालिब होगा? यहां पर झगड़े नहीं होते, अल्लाह ताला हुक्म होते, फरिश्ते एक चीज जानते हैं बस, उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, हमारा रब कैसे खुश होगा, हमारा रब कैसे राजी होगा, हमारे रब का हुक्म क्या है, हम कैसे अमल करें, बस ايكي مشاني وكان لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. کچھ فرشتے صرف عبادت میں مصروف رہتے ہیں, یعنی قیام, رکوع, سجود وغیرہ میں, ایک حدیث میں آیا کہ پچھلے ہفتے میں بیان کر چکا ہوں کہ آسمان بھاری پڑ گیا, اور حق ہے آسمان کے کہ وہ بھاری پڑ جائے. بیچارہ آسمان ہے. کیوں بیچارہ آسمان ہے؟ اتنی فرشتے ہیں کہ آسمان ٹوٹنے کو آیا ہے, پھٹنے کو آیا ہے. کوئی چار انگلیوں کی جگہ ایسی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ قیام میں یا رکوع میں یا سجدے میں نہ ہو, گرے ہوئے ہیں سجدہ کر کے. دیکھیں چار انگلی, یہ چار انگلی ہیں, کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے آسمان میں. کتنے بڑے آسمان ہیں جہاں پر کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ایسے سینہ تان کے چڑھتے ہیں, بس ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں. ارے آپ نے نماز پڑھی تو اپنی بہتری کے لیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ اس نماز کو اس لیے فرض کیا ہے کہ تم اچھے ہو جاؤ, تمہارا کردار اچھا ہو جائے, تمہارا حسن, تمہارا سلوک لوگوں کے ساتھ, گھر والوں سے اچھا ہو جائے, تم اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا لو. اگر نماز نہ ہوتی تو یاد رکھیے اس دنیا کا مزہ نہ ہوتا. کیا اس دنیا میں جو اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تمہارا, سکون کہاں سے آتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وجولت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے؟ آج اللہ تعالیٰ رحم کرے, ہمارا آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ یا تو پیسہ ہے, یا جاب ہے, یا اچھا گھر ہے, یا اچھی بیوی ہے, یا اچھی گاڑی ہے, ہاں؟ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہماری, اس لیے کبھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نہیں ہے, اور اسی حسرت میں انسان مر جاتے ہیں. لیکن جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, تو ہر نماز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھو, اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو, اس کی ٹھنڈک اس کو محسوس نہیں ہوتی, وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ واقعی اس شخص کو سکون ملے اس نماز سے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. کچھ فرشتے صرف دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے متعین ہیں. آپ دعا کر وہ آمین کہیں گے, ان کا مشن یہی ہے, کام یہی ہے, اللہ تعالیٰ پہلے اس لیے کیا ہے. سبحان اللہ. آپ دعا کرتے مسلمان بھائی کے لیے, فرشتہ کہتا ہے آمین, اور تمہارے لیے بھی, اللہ تعالیٰ میرا فلاں بھائی ہے اس کی مصیبت دور فرما. آپ کے ساتھ فرشتہ کھڑا ہے, وہ کہے گا اللہ تعالیٰ آمین, یعنی اس کی دعا قبول فرما اور اس کے لیے بھی مصیبت دور فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال ملك ولك بمثل. سے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کی ہے مگر فرشتہ کہتا ہے اور تمہارے لیے بھی یہ دعا قبول ہو. کچھ فرشتے جہنم میں کافروں کو اور بدکاروں کو عذاب کے لیے متعین کر دیے گئے ہیں, ان کا کام یہی ہے بس. ارشاد باری تعالیٰ ہے, علیہ 19, 19 فرشتے ہیں, صرف 19, اتنی بڑی جہنم ہے, 19 فرشتے ہیں جو جہنم کو عذاب دیں گے, اور یہ 19 سے کافی ان کے لیے. سورۃ مدثر آیت نمبر 30. مدثر آیت نمبر 30. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل نے لوگوں میں آواز دی, ارے سنا محمد کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ارے جہنم میں تو 19 فرشتے ہیں, ارے ہم تو اپنی قوم سارے لے کے جائیں گے اور ان کو وہاں پہ کچل دیں گے. وہ بیچارے سمجھتے کہ فرشتے ویسے جیسے عام انسان ہیں. ایک مرتبہ یہی ابو جہل, یہی دیکھ جو مذاق اڑاتا ہے کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ابو جہل نے دھمکی دینے دی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ فرشتوں کا ذکر ہے زبانیاں. ابھی اگلا پوائنٹ جو ہے, زبانی اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی حفاظت کرتے ہیں, بڑے طاقتور فرشتے ہیں. اچھا, فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ کل لا تطعہ وجد واقترب. سورت اقرام اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرماتے ہیں, یہ زبانیہ کیا ہے, زبانیہ کیا ہے, اللہ کے فرشتے ہیں. قصہ یہ ہے, یہ آیات کیوں نازل ہوئی, کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی, اے محمد کیوں تم ہمارے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے آئے ہو, میں تمہیں کعبے کے قریب آ کے سجدہ کرتے ہو نہ دیکھوں, اپنے عبادت کرنے اپنے رب کی تو وہاں پہ گھر میں جا کے کرو, کعبے کے قریب آ کے ہمارے لوگوں کو خراب نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ جوان مسلمان ہو رہے تھے, آہستہ آہستہ وہ سمجھتے کہ خراب ہو رہے. سبحان اللہ, آج آپ توحید کی دعوت پہ تھوڑا سا لوگوں کو بلاؤ توحید کی طرف, وہ کہیں گے دیکھو یہ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. وہی سوچ, سبحان اللہ. اچھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی, اور دوسرے دن آئے پھر وہ سجدہ کر رہے تھے. ابو جہل دوسرے دن آ کے کہا, دیکھو محمد, اب میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں, اگر تم نے آئندہ کعبے کے قریب آ کے سجدہ کیا تو میں اپنے پاؤں سے تیرے سر کو کچل دوں گا. نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھگڑنے کی کوئی بات نہیں کی. تیسرے دن آیا, اب ابو جہل جب بات کرتا تو سب سنتے, قوم کا سردار تھا. اب تیسرے دن آیا تو لوگوں نے کہا آج محمد کی خیر نہیں. ابو جہل نے سن لیا, اب انا میں آ گیا. اب اس نے کہا ابھی میں دکھاتا ہوں, میں نے کہا تھا نا اب میں سر کچل کے رہوں گا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کعبے کے قریب, ابو جہل آگے بڑھا تیزی میں, اچانک رک گیا, پھر دو قدم پیچھے پلٹا اور چہرہ بالکل زرد پڑ گیا, بالکل جیسے خون ختم ہو گیا اور سانس پھولنے لگا. ان کے ساتھیوں نے کہا اے ابو جہل کیا ہو گیا تمہیں, جاؤ محمد سامنے ہے, اپنا وعدہ پورا کرو. کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا, اب یہ کون قسم کھا رہا ہے؟ ابو جہل قسم کھا رہا ہے. اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے ایک آگ کی خندق ہے میرے محمد کے بیچ میں, اور عجیب سی چیزیں اڑ رہی ہیں اس آگ کی خندق کے اوپر, ارد گرد عجیب سی مخلوقیں اڑ رہی ہیں اور میری طرف دیکھ رہی ہیں. مجھے ڈر ہے کہ میں آگے تھوڑا سا اگر بڑھتا اور دو قدم تو مجھے آگ بھی جلا دیتی اور وہ بھی مجھے نوچ لیتے, تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے, اپنے صحابہ سے یہ فرمایا, جو ذکر ابو جہل کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ فرشتے جنہیں کہتے ہیں زبانیاں. ابو جہل نے کہا نا کہ کیونکہ لوگوں نے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ گے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں, ہم نے یہ سنا ہے محمد کہتے ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں مدد کے لیے. تو ابو جہل نے کہا میں اپنے قوم کو بلا لوں گا, فلید بنا دیا سرد الزبان, فرماتے میں زبان فرشتے بلاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ زبان فرشتے ہیں, اگر ایک قدم آگے بڑھتا تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی, زندہ چھوڑنا تھا بچ کے. کبھی کبھی ڈر بھی اچھا ہوتا ہے. اب ڈر کے مارے, ڈر کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اس کی, سبحان اللہ. بہرحال مالک وہ فرشتہ ہے جو جہنم کا داروغہ ہے, اور ان 19 کا سردار مالک ہے. مالک یہ جو 19 فرشتے ہیں عذاب جہنم جاتے, ان کا سردار مالک ہے, جہنم کا داروغہ ہے. جب جہنم میں جائیں گے 1000 سال تک آواز دیں گے یا مالک یا مالک یا مالک, اے مالک اے مالک. پہلے 1000 سال اللہ تعالیٰ کو پکار لیتا جواب نہیں دیں گے, 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کل, ہرگز نہیں, تمہاری کوئی نہیں بات سنیں گے. مجھے ایک دن, صرف ایک دن اللہ تعالیٰ عذاب سے مہلت دے دے, ہرگز نہیں, ایک دن مہلت بھی نہیں. دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عذاب ختم ہو جائے, اتنی شدید عذاب ہے جہنم کہ ایک دن کی مہلت چاہیے, وہ بھی نہیں. اچھا, پھر مالک کی طرف, اے مالک, اللہ تعالیٰ تو نہیں سنتا نا, اے مالک تو سفارش تو کر ہماری. اب 1000 سال کے بعد مالک جواب دے گا, کیا چاہتے ہو تم؟ لیقضی علینا ربک, اللہ تعالیٰ سے یہ ہمارے گزارش کر دے, ہمیں موت دے دے, تڑپیں گے موت کے لیے, جہنم میں موت نہیں ہے. اور کچھ فرشتے جنت میں مومنوں پر سلام بھیجیں گے, ان کا کام یہی, مومن جنت میں جائے نا فرشتے السلام کہہ رہے ہیں, السلام علیکم, ان کا صرف یہی کام ہے. اور رضوان وہ فرشتہ ہے جو جنت کا داروغہ ہے, جنت کا چوکیدار ہے. کچھ فرشتے مسجدوں میں نمازیوں پر نماز کے بعد جب تک کہ وہ مسجد میں ہیں اور اس کا وضو نہیں ٹوٹتے, مسجد خارج نہیں ہوتے, ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے, دعائے رحمت کرتے رہتے. ان کا کام یہی ہے, اب مسجد میں داخل ہوئے, نماز کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں, نماز پڑھ لی, نماز کے بعد بیٹھے ہیں, ذکر کے لیے دعا پڑھ رہے ہیں. جب تک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے دعا کر رہے ہیں, جب آپ اٹھ کے جائیں گے وہ بھی جائیں گے. بعض ایسے فرشتے ہیں جو جمعے کے دن دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, جو امام سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے ان کا نام درج کر لیتے ہیں کہ اس بندے نے بھی آج جمعے کی نماز پا لی. جب امام ممبر پہ آ کے السلام علیکم کہتا ہے, پھر وہ اپنے مصحف بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتے ہیں. یہ ہے ایمان فرشتوں پر, جس نے فرشتوں پر ایمان اس طریقے سے کیا ہے تو اس کا عقیدہ درست ہے, اس کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے. جو اس کے علاوہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے فرشتوں پر تو اس کا عقیدہ غلط ہے. اور غلط عقیدہ کے تعلق سے اب درس کے آخر میں یہ بھی انصاف کی بات ہے, جب صحیح عقیدہ ہم نے سن لیا تو وہ کون سا غلط عقیدہ جسے ہمیں بچنا چاہیے جو آج موجود ہے. تو فرشتوں کے متعلق بعض باطل عقائد. نمبر ایک, فرشتے عبادت کے لائق ہیں. بعض لوگوں یہ عقیدہ کہ فرشتوں کی عبادت کرنا جائز ہے, فرشتوں سے مدد حاصل, یا جبریل میرے مدد فرما, یا میکے میرے مدد فرما. تو کسی پکار عبادت ہے, کسی فرشتے کو پکارنا اس کی عبادت کرنا ہے, اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یاد رکھیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے, شرک مطلب برابری ہے, اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو ظلم کیسے ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ ظلم کا مطلب ہے وضع شیء فی غیر موضعہ, کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا, اسے کہتے ہیں ظلم. تو شرک ظلم کیسا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں, یا تو اس مخلوق کو اتنا بلند کر دے کہ اللہ کے برابر بٹھا دے, یا تو خالق کو اتنے نیچے گرا دے کہ مخلوق کے برابر کر دے. شرک میں یا تو مخلوق کو اتنا بلند کر دے کہ خالق کے برابر کر دے, یا خالق کو اتنا نیچے گرا دے کہ مخلوق کے برابر کر دے. جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے, ہاتھ انسان کے ہاتھوں کی طرح ہے, انہوں نے خالق و مخلوق کے ساتھ مشابہت دے دی, یہ کفر ہے. اور جس نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ علی مشکل کشا ہے, غوث بھی حاجت روا ہے, تو اس نے علی کو اور غوث کو بلند کر دیا اللہ تعالیٰ کے برابر, یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے, یہ بھی شرک ہے. تو فرشتے عبادت کے لائق نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فرشتے عباد ہیں, بندے ہیں, اور مکرم بندے ہیں, اچھے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے تھوڑے سے بھی نہیں آتے, جو اللہ کا حکم ہے اسی پہ عمل کرتے ہیں. دوسرا باطل عقیدہ کہ فرشتے موجود ہی نہیں, یہ کافروں کو اور بعض فلسفوں کا عقیدہ ہے. جو فلاسف ہیں جیسے ابن سینا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا. ابن سینا مشہور سائنٹسٹ ہے لیکن اس شخص فرشتوں کا انکار کیا. اور ایسے جو بھی فلسفی آئے ہیں جیسے کہ افلاطون وغیرہ یا فارابی وغیرہ ہیں, افلاطون تو چلو شریعت کو مانتا تھا, جو بعد میں آئے فارابی جیسا ہے, ابن سینا کا جو استاد ہے, اور یہ لوگ, یہ جو ہیں یہ فرشتوں کو نہیں مانتے تھے. نمبر تین, تیسرا غلط عقیدہ, نہیں نہیں کہیں عراق کے علاقے کا تھا, اللہ اعلم. نمبر تین, اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, یہ باطل عقیدہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ان الذین لا یؤمنون بالآخرة لا یسمون الملائکة تسمیۃ الانثی, سورۃ النجم آیت نمبر 27. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لے کے آتے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے, فرید الدین عطار صوفی کی لکھی ہوئی. یہ شخص لکھتا ہے کہ بایزید بستامی سے کسی نے سوال کیا کہ تمہارے گھر کے ارد گرد بہت زیادہ عورتوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے, عورتیں آ رہی عورتیں جا رہی ہیں, آخر کیا ماجرا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو بایزید بستامی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو مجھ سے دین کا علم حاصل کرنا آتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا بزرگ کبھی ایسی بات کر سکتا ہے؟ دیکھیں ظلم دیکھیں، کتاب موجود ہے، کتاب مارکیٹ میں بک رہی، آج بھی بک رہی کتاب تذکرۃ الاولیاء، یہ عقیدہ تھا مشرکین عرب کا کہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کبھی؟ اب جو بھی تعویل وہ پیش کرے، عورتوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے گھر کے ارد گرد، وہ عورتیں مریدنی ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، سبحان اللہ، کہ اللہ کا فرشتے اس لیے ہیں وہ عورت کی شکل اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے قرآن مجید میں فرشتے عورت شکل اختیار کر کے آپ سے علم حاصل کرنے ہوں گے. کیا فرشتے مکلف ہیں؟ ان کو علم کی ضرورت ہے کہ انہیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، کون سے علم حاصل کرنے آتے ہیں؟ یہ بتائیے کیا عقل کہاں گئی لوگوں کی؟ لیکن سننے والے ہیں. چوتھا غلط عقیدہ نمبر 4، فرشتے غلطی کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، یہ بھی عقیدہ رہا ہے، اور یہ عقیدہ یہودیوں کے عقیدے اور رافضی شیعوں کا عقیدہ ہے. یہودی کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بھول گئے، اصل نبوت بن اسرائیل میں تھی تو بھول کے عرب میں جا کے دے دی عربیوں کو، سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ سو بقرہ میں آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. کہہ دیجئے جو دشمن ہے جبریل کا تو دشمنی کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے تیرے دل پر، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئی، جبریل نے اپنی مرضی سے نہیں کی. تو یہودیوں کے یہ عقیدہ باطل عقیدہ کہ جبریل، جانتے ہیں یہود جبریل سے نفرت کرتے ہیں، یہود جبریل سے علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جبریل وہ فرشتہ ہے جس نے غلطی سے بھول کی وجہ سے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، دینی بنی اسرائیل میں تھی وہاں جا کے بھول گئے، سبحان اللہ. اگرچہ تورات کے اندر بھی نشانیاں ہیں کہ آخر بھی عرب میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے نہ ہوگا، اس کے باوجود بھی ہٹ درمی ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی عقیدہ بعض رافضیوں کا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہے بعض رافضیوں کا، شیعوں کا، کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے، اصل ولایت نبوت جو ہے وہ دینی تھی علی رضی اللہ عنہ کو، وہ بھولنے وارث محمد کو دے دی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھی کیا فرق ہے؟ دونوں عقیدے میں کوئی فرق ہے؟ اس لیے جس نے تحقیق کی ہے رافضی مذہب کی، جس نے بھی، اس نے وہ اس نتیجے پہنچا ہے کہ شیعہ جو ہے یا رافضیت جو ہے یہ یہودیت ہے اصل میں، یہ یہودی نے بنیاد رکھی. عبداللہ بن سبأ یہودی، تاریخ پڑھیں آپ، سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ عبداللہ بن سبأ یہودی نے رکھی ہے. اس لیے آپس میں بہت سملیرٹیز ہیں شیعوں میں اور یہودیوں میں. علامہ احسان الہی زیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ پڑھیں، ان کے جو مؤلفات ہیں اس میں بہت پیارے، انہوں نے لکھا ہے 20 سے زائد تقریبا انہوں نے بیان کیا کتنی سملیرٹیز ہیں، کتنی یکسانیت ہے یہودیوں میں اور شیعوں میں، شیعہ و سنہ، شیعہ و سنہ کے نام سے اردو ترجمہ ہے میرا، ہاں، جس میں اس کا ذکر ہے الشیعہ و تشیع. بلکہ علامہ صاحب کی جتنی بھی کتاب ہے شیعہ کے تعلق سے، میرے گزارش ہے سب پڑھ لیں، ایک انمول تحفے ہیں آپ کو. مطلب بہت کم علماء نے ان پہ بات کی ہے رافضیوں پر، لیکن جتنی علامہ صاحب علیہ زیر رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ پر بات کی ہے اور ریسرچ کی ہے، بہت کم علماء نے کی ہے، حق بات یہ ہے. تو 4-5 کتابیں جتنی بھی شیعہ کے تعلق سے، میری گزارش ہے آپ صرف سرسری مطالعہ کر لیں، تو انشاءاللہ بہت آپ کو انفارمیشن ملے گی، بہت آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پانچواں غلط عقیدہ ہے کہ فرشتے نافرمانی کرتے ہیں، پہلے غلطی تھی اب جابرج کی نافرمانی کرتے ہیں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت جو ہیں یہ سورہ بقرہ نمبر 102 ہے. ہاروت اور ماروت وہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان دونوں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے، زمین پر اتارا ہے، الٹے لٹکے ہوئے ہیں بابل میں، عراق میں، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، یہ سزا ہے ان کے لیے. یہ غلط عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی،
جو کو حکم دیا جائے تو اس کی تعمیل کرتے ہیں. تو یہ عقیدہ رکھنا باطل ہے، بے بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا امتحان کے لیے، اب مالک کو پیدا کیا جہنم کا داروغہ ہے، اب اس کی ضرورت ہے کہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کا داروغہ کیوں پیدا کیا ہے؟ رضوان کو جنت کے لیے، مجھے جہنم کے لیے پیدا کیا؟ ملک کل موت فرشتہ کبھی یہ کہہ سکتا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عجیب سا کام دیا، میں لوگوں کی روحیں نکالنی ہے بس؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے سر خم کر کے تسلیم ہے. یہ نہیں کہ یہ کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے، یہ انسان تو کہتا ہے، یہ بدبخت ہے یہ انسان، لیکن فرشتے کو کبھی جرت نہیں کر سکتے. تو فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے. ہاروت و ماروت جو صحیح قول ہے، کیونکہ نافرمانی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے پیدا امتحان کے لیے کیا ہے. بعض فرشتے عذاب کے لیے ہیں، بعض فرشتے جنت میں یعنی نعمت اور ثواب کے لیے ہیں، اور بعض فرشتے امتحان کے لیے. تو کیا مشکل ہے یعنی لوگوں کے ذہن میں بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ خیر مشکل کیا ہے؟ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے تعویل کر کے یہ اس طرح کے عقیدہ رکھے کہ ان دونوں فرشتوں نے نافرمانی کی ہے. نمبر چھ، بعض فرشتے بعض اولیاء کی خدمت کے لیے آتے ہیں، یہ باطل عقیدہ ہے. آسمان سے اترتے ہیں اولیاء کی خدمت کے لیے، پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، روٹی فراہم کرتے ہیں. اور یہ فضائل حج میں صفحہ نمبر 131 میں رضوان جنت کا ناظم فرشتہ سبز گھوڑے پر آیا، سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، سبز گلاس ہاتھ میں تھا اور اس میں سبز رنگ کا شربت تھا جو مجھے پلایا. تعجب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ رضوان جنت کو چھوڑے گا، شربت لے کے آئے گا، زمین پہ آئے گا اور ایک شخص کو آ کے پلائے گا. لوگ کہتے تھے اس میں حرج کیا ہے؟ صوفی باز کہتے ہیں ارے اللہ کی مرضی ہے، جس کے نازل کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو آیا ہے وہ. آخر یہ جو اللہ کا بندہ ہے، جو ولی ہے، اتنی بلند درجہ رکھتے ہیں تو اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا ہے، آخر مشکل کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں مشکل ہے، لیکن مشکلیں بہت ہیں. پہلی مشکل تو یہ ہے کہ سب سے بڑے اولیاء کون ہیں؟ سب سے بڑے اولیاء انبیاء کے بعد سب سے بڑے اولیاء صحابہ ہیں، اور ان کے سردار ہے سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. صدر عثمان بن عفان کے زمانے میں ان کو گھیر لیا تھا، قرآن پڑھ رہے ہیں، دشمن آ جاتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، تلواروں سے وار کرتے ہیں، جسم پر خنجر مارتے ہیں. ان کو عمر 80 سال کے قریب تھی، یاد رکھیں، بزرگ تھے. اور ایک بدبخت انسان آ کے پسلیوں کے اوپر، سینے کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے دونوں پاؤں سے مسل کچل دیتے ہیں، اور ہڈیاں اور پسلیں ٹوٹنے کی آواز جو ہے ان کے بچوں تک کانوں میں جاری ہوتی ہے. تب تو کوئی فرشتہ نہ آیا. یاد ہے پیاس کی شدت میں تھے، کئی دنوں سے پانی بند کر دیا تھا. اب بڑا ولی سیدنا عثمان بن عفان ہے یا یہ صوفی صاحب ہیں جن کے لیے فرشتہ ساتویں آسمان سے آتے جنت کو چھوڑ کے سبز شربت آ کے پلاتا ہے، سیدنا عثمان کے لیے فرشتہ نازل کیوں نہ ہوا؟ کیا احکم الحاکمین کی یہ حکمت ہے؟ اب اس ولی کے تو پانی بھی میسر ہے، شربت سب کچھ موجود ہے، پیاس کی شدت نہیں ہے، کسی نے دشمن محاصرہ نہیں کیا ہوا. ایسے عثمان بن عفان کا کئی دنوں سے پانی بند ہے، خود بھی نہیں سے ان کے بیوی بچے بھی تڑپ رہے پانی سے. کہ احکم الحاکمین کی یہ حکمت ہے، تھوڑا غور فکر کی ضرورت ہے بس. تو دوسری بات ہے، کس میں ہم مانتے ہیں کہ فرشتے مدد کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے؟ شیطان شکل اختیار کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہر شکل اختیار کر سکتے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. پتہ ہے آپ لوگوں کو، جیسے بخاری کی روایت میں آیا کہ جو شخص مجھے خواب میں دے، اسے مجھے خواب میں دے کہ شیطان میری مثل میری شکل نہیں اختیار کر سکتا، یعنی میری شکل کے علاوہ کوئی شکل بھی اختیار کر سکتا، چاہے وہ انسان کا ہو، چاہے وہ فرشتے، کوئی بھی شکل بھی ہو. نمبر دو، فرشتے مدد کے نازل ہوتے ہو فلاں فلاں فرشتہ فلاں فلاں مدد کرتا ہے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وحی سے، وحی کے ذریعے سے، یا تو قرآن مجید میں ہے. ابھی جو جتنے میں نے دلائل بیان کی ہیں، فرشتے آگے سے اور پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں، فرشتے ذکر کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں، یہ اپنی طرف سے میں نے بات کی، یا تو قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہے، یہ دونوں وحی ہے کہ نہیں؟ ہمیں علم کہاں سے ہو؟ وہ وحی کے ذریعے سے. کیا آج وحی کا دروازہ کھلا ہے؟ آج وحی نازل ہو رہی ہے، تو یہ کہاں سے پتہ چلا کہ یہ فرشتہ ہے؟ تو اس لیے یہ بات بے بنیاد ہے. بغیر وحی کے، بغیر دلیل کے کوئی ایسی بات کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب پر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی بات بیان کرے تو اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانا ہے، یاد رکھیں، اور یہ حرام ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. آج کے درس میں اتنا کافی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے عزیز سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.